اب اس ایک طویل حدیث شریف کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی اس عبارت کو پھر پڑھ لیتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ بِيَانًا وَاضِحًا أَنَّ الْحَوَادِثَ يَخْلُقُهَا اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ أَن تُحْدَثَ فِي الْأَرْضِ. اور احادیث نے یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالی ان حادثات کو پیدا کرتے ہیں جو حادثات اس دنیا میں آتے ہیں, اور ان کی پیدائش سے پہلے, زمین میں آنے سے پہلے وہ عالم مثال میں پیدا کیے جاتے ہیں. فَيَظْهَرُ فِيهِ كَمَا خُلِقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور پھر اللہ تعالی اس چیز کو جو پیدا کرتے ہیں اس عالم میں اترتی ہے, اور اللہ اس عالم مثال میں کبھی کبھی اس چیز کو بنا کر معدوم کر دیتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہوا کہ محو اور اثبات یہ عالم مثال میں ہوتا ہے, لوہے محفوظ میں نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عالم مثال میں پیدا کی اور پھر خدا نے اسے مٹا دیا. تو یہاں پر شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت, اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. وعندہ ام الکتاب, تقدیر کا اصل معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. مثل این یخلق اللہ تعالی البلاء خلقا ما فینزلہ علی المبتلا, یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اس پر اترتی ہے جس پر اترنی ہے کہ وہ انسان اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے. یہ 16 افراد جو ابھی تذکرہ جن کا گزرا بہت تفصیل سے, یہ ایسے ہی تھے جن کے لیے مصیبت نازل ہوئی. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرما یسعد الدعا, اور دعا ایک طرف سے بلند ہوئی, فیردہ, اور دعا نے اسے رد کر دیا. وقد یخلق الموت فیسعد البر ویردہ, اور اسی طرح موت کی تخلیق کی جاتی ہے, موت پیدا ہوتی ہے اور پھر کوئی دعا آتی ہے اس موت کو پیچھے ڈال دیتی ہے, حسن سلوک اوپر آ جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے اور موت کو پھیر دیتا ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ جو تھا اس پہ وہ ساری حدیث سنائی. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والفقہ فی, اس مقام پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان المخلوق النازلہ سبب من الاسباب العادیہ, کہ یہ جو مصیبت نازل ہوتی ہے, جو تکلیف بھی نازل ہوتی ہے, عالم مثال سے اترنے والی مخلوق جو ہے یہ اسباب عادیہ میں سے ایک سبب ہے, اسباب عادیہ کا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد دوسرے قسم کے اسباب کا آپس میں تقابل کیا ہے کہ اسباب عادیہ کیا ہیں اور اسباب حقیقیہ کیا ہیں. اب یہ اصطلاح ابھی آ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ طعام و شراب بنسبت الی بقاء الحیات, اسباب عادیہ ایسی ہیں جیسے کھانا اور پینا کہ اس سے زندگی باقی رہتی ہے, و تناول السم و ضرب بالسیف بنسبت الی الموت, اور اسی طرح زہر کا کھانا اور چوٹ کا لگ جانا, تلوار کا لگ جانا اس کی موت سے جو نسبت ہے. راز اس میں یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسباب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, اور پہلا نمبر دیا انہوں نے اسباب عادیہ کو. اسباب عادیہ کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً انسان جن اسباب کو اختیار کرتا ہے, مثلاً مرض ہو گیا, مرض کے لیے اس نے دوائی کا استعمال کر لیا تو یہ اسباب عادیہ میں سے ہے. بھوک لگی, کھانا کھا لیا تو کھانے سے بھوک مٹ جائے گی, یہ اسباب عادیہ میں سے ہے. اسی طرح پیاس لگی, پانی پی لیا, اسباب عادیہ میں سے ہے. یہ سب اسباب ایسے ہیں جنہیں انسان اپنی عادت کے تحت اختیار کرتا ہے, اس لیے یہ اسباب عادی کہلائے, حقیقی یہ نہیں ہے. کس طرح؟ وہ ایسے کہ دیکھیے, ایک انسان سر میں درد ہوا, دوا کھا لی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دوا سے اس کو آرام آ جائے, یہ اسباب عادی طور پر ہیں, حقیقی نہیں. اب کھا پی لے انسان, بعض اوقات بھوک نہیں مٹتی اور کھانے کو جی جاتا ہے, پھر اور کھاتا ہے اور پیتا ہے, حتیٰ کہ کبھی کبھی مرض کی وجہ سے کھاتا ہی چلا جاتا ہے, پیتا ہی چلا جاتا ہے. ایسے امراض بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان زہر کھاتا ہے کہ مر جائے اور نہیں مرتا، تلوار دشمن مارتے ہیں، گولی چلاتے ہیں اور گولی لگ بھی جاتی ہے، اس کے باوجود نہیں مرتا۔ تو جیسے دوا مرض کو ختم کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں، اور جیسے کھانا بھوک کو دور کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں، اور جس طرح پینا تشنگی پیاس دور کرنے کے لیے سبب عادی ہے حقیقی نہیں، اور جس طرح زہر کے کھانے سے مر جانا سبب عادی ہے حقیقی نہیں، اور گولی اور تلوار کا لگنا موت کے لیے سبب عادی ہے کہ ہو جاتا ہے ایسے لیکن حقیقی نہیں، اسی طرح عالم مثال میں کوئی چیز پیدا ہو جائے اور وہ دنیا میں آ جائے تو وہ سبب عادی ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے، سبب حقیقی نہیں۔ اور سبب حقیقی وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ان چیزوں میں جان پڑے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں میں جان نہیں پڑے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا تو دوا کام کرے گی، سر کا درد اور ازالہ ہو جائے گا مرض کا، مرض دور ہو جائے گا۔ سبب حقیقی ہے وہ، سبب عادی سے ضروری نہیں ہے کہ مرض کا ازالہ ہو جائے۔ سبب حقیقی اللہ کا حکم ہے، وہ حکم کرے گا کھانے کو کہ اس کی بھوک کو مٹا دو تو کھانا بھوک کو مٹا دے گا، وہ نہ حکم کرے تو کھانا بھوک کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ آپ نے سبب عادی اختیار کیا، سبب حقیقی اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہے۔ پانی پی لیا پیاس نہیں بجھی، اس لیے کہ سبب حقیقی نہیں پایا گیا، اللہ نے پانی کو حکم ہی نہیں دیا کہ پیاس کو بجھائے، اور سبب عادی اس نے اختیار کر لیا۔ پانی پیاس کو اس وقت بجھائے گا جب سبب حقیقی اس میں داخل ہو جائے گا، اور زہر کھا کے مر گیا سبب حقیقی کی وجہ سے، سبب عادی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سبب عادی میں بہت سے زہر کھاتے ہیں اور نہیں مرتے، اور بالکل اسی طرح گولی لگی اور اللہ نے موت مقدر نہیں کی تھی، سبب عادی نہیں تھا، اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا لہٰذا نہیں مرا۔ اگر اللہ کا حکم ہو جاتا تو سبب عادی جو اس کے دشمن نے اختیار کیا تھا گولی کا، جو اس نے خودکشی کے لیے خود اختیار کیا تھا، یا غلطی سے چلنی تھی لگ گئی، اب مرا یا نہیں مرا، ان میں سبب حقیقی اگر موت کے لیے اللہ کا امر پایا گیا تو مر جائے گا، ورنہ سبب عادی سے گولی لگنے سے مر جانا چاہیے تھا، نہیں مرا۔ اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے، اور یہ ہے وہ کمال شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں، کہ وہ اتنے دقیق اور باریک فرق بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اپنے قارئین کو، پڑھنے والوں کے لیے، کہ سبب عادی جو ہے اس میں خدا کی طرف سے آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، سبب حقیقی نہیں تلا کرتا، سبب حقیقی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جب وہ ہو جائے، جس معاملے میں ہو جائے وہ تو پھر ہو ہی جاتا ہے، ورنہ اسباب عادیہ میں بلائیں پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موت بعض اوقات نازل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دعا اس سے لڑ جھگڑ کے اسے واپس لے جاتی ہے، فقر و فاقہ نازل ہوتا ہے اور دعائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اس سے لڑ کے اسے واپس پھیر دیتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جتنا توڑ پھوڑ ہے، یہ جتنا محو و اسبات ہے، یہ جتنا تقدیر کا بننا اور بگڑنا ہے، یہ جتنا بھی تقدیر کا نازل ہونا اور پھر مٹ جانا ہے، یہ سب کا سب عالم مثال میں ہوتا ہے۔ اور عالم مثال کیا ہے؟ اس پہ تفصیل سے بحث ابھی کچھ دن پہلے گزری ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ وہاں فرمایا تھا اس کو بہت محنت سے ہم نے مختلف کتابوں سے نکال کے وہ ساری احادیث بیان کر دی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت تبرکن پڑھ لیتے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عالم مثال میں ہوتا ہے، وقد دل احادیث کثیرت علی ثبوت عالم، اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دنیا ایسی بھی ہے، تتجسم فیہ الاعراض، جس میں اعراض جسم دار ہوتے ہیں، حیا شرم ایمان کفر حسد بغض ظلم زہد تقوی، یہ سب کی سب شکلیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، ان کے جسم پائے جاتے ہیں، وتنتقل المعانی، اور یہ معنویات منتقل ہوتی رہتی ہیں، ویخلق الشیء قبل ظہوره فی الارض، اور اس زمین میں آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے، مثل کون الرحم معلقا بالعرش، جیسے کہ رحم جو تھا ناتا رشتہ تعلق کو جوڑنا، اپنی شرداری کو قائم رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکا ہوا تھا، اس رشتہ داری کی کیا صورت ہے، رشتہ داری مرد ہے عورت ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی، مگر وہاں پر اس کی اپنی ایک شکل صورت تھی. وہ نزول الفتن کا مواقع القطر، اور فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح برسنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اس مقام پہ میں آزمائشوں کا اترنا ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش نازل ہوا کرتی ہے. وخلق النیل والفرات فی اصل السدرات، اور بیری کا جو درخت ہے سدرہ سدرۃ المنتہی، اس کی جڑ سے میں نے دیکھا کہ نیل اور فرات نکل رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس پہ تشریح پہلے گزر گئی. ثم انزالهما الى الارض، پھر ان دونوں کا زمین کی طرف دونوں دریاؤں کو اترنا نیل اور فرات کا، یہ سب عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے دیکھا یہ چیزیں زمین پہ آئی ہیں. وانزال الحديد والانعام، اور اسی طرح لوہے کا پیدا ہونا اور جانوروں کا پیدا ہونا نازل کرنا. وانزال القرآن الى السماء الدنيا مجموعا، اور پورے قرآن کریم کو مکمل طور پر اس دنیا والے آسمان پر اتارنا. وحضور الجنت والنار، اور جنت اور جہنم کا حاضر ہو جانا. بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وبین جدار المسجد، اور مسجد نبی کی دیوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور جہنم دونوں کو دیکھنا. بحیث یمکن تناول العنقود، اس طرح جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی کی دیوار میں کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ آپ ہاتھ پھیلاتے، دست مبارک کو دراز کرتے اور آپ ایک خوشہ انگوروں کا یا کھجور کا یا کسی پھل کا توڑ لیتے، اور جہنم اتنی واضح طور پر مسجد نبوی کی دیوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دی. ویاتی حر النار، کی گرمی جہنم کی تپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ پیچھے ہٹے. وقتعالو جل بلا ود دعا، اور جیسے مصیبت کا اور دعا کا آپس میں لڑنا، ان ساری احادیث کی تشریح ہو چکی. وخلق ذریت آدم، اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنا. وخلق العقل، اور عقل کا پیدا کرنا. وانہ اقبل و ادبارا، اور عقل آگے بڑھی پھر وہ پیچھے ہو گئی. واتیان الزہرا وینی کا انہما فرقان، اور اسی طرح زہرا وین سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دو روشن خوبصورت چمکتی ہوئی نورانی صورتوں کو لانا، ان کو دکھانا، جیسے کہ پرندوں کی وہ دو ڈارے ہیں، ڈار سمجھتے ہیں پرندوں کا مجموعہ. شام کے وقت آپ کبھی دیکھے نا تو پرندوں کا پورا پورا گروہ اکٹھا جا رہا ہوتا ہے، چڑیاں سینکڑوں کے حساب سے اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں، مینائیں اور اسی طرح مختلف جانور کبے وغیرہ، تو وہ جو پورا گروہ ہوتا ہے ان پرندوں کا، اس کو کہتے ہیں ڈار، چڑیا کی ڈار. دونوں صورتیں گویا پرندوں کی ڈاریں ہیں. وزن الاعمالی، اور اعمال کا قیامت کے دن تلنا. وہ حفوف الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناخوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دینا. والنار بالشہوات، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دینا. فامثال ذلک مما لا یخفی علی من لہ ادنی معرفۃ بالسنت، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ذرا بھی حدیث کا علم حاصل ہے اس سے بالکل چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ عالم مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کوئی 11 کے قریب مثالیں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں، یہ سب کی سب اس سے پہلے تشریح ہو چکی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جہاں عالم مثال کا ذکر چھیڑا تھا، ہم نے اس وقت یہی عبارت وہاں تشریح کر کے عرض کر دی تھی تاکہ کوئی چیز مخفی نہ رہے، پوشیدہ نہ رہے، کہ عالم مثال پہلے سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کے بعد ساری بحث آسان ہو جائے گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ آزماتے ہیں جس کو حدیث کی معمولی معرفت بھی حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب عالم مثال میں پیدا ہوتی ہیں، پھر سامنے آتی ہیں، انہیں ہٹا دیا جاتا ہے اور مختلف اسباب سے یہ خدا کی تقدیر کے مٹنے اور خدا کی تقدیر سے لکھنے کا عمل، یہ سب چیزیں جاری رہتی ہیں یہاں تک کہ حقیقی تقدیر جو نازل ہونی ہوتی ہے، یہاں تک کہ حقیقی چیز سبب حقیقی جو جب آتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں پھیر سکتا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری تشریح کو یہاں بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ چیز دیکھی، یہ چیز دیکھی، یہ چیز دیکھی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. جنت جو تھی وہ ناگوار چیزوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی اس کے اوپر ناگوار چیزیں، اور جہنم جو تھی وہ خواہشات کا غلاف سے لپیٹ دیا گیا تھا کہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے جو کچھ کے خیر کا کام نیکی کا اس نے کیا اسے ہم اجر دیں گے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر اس کا بوجھ بھی ہے جو عمل اس نے کیا. کسب اور اکتساب میں فرق ہے، اس لیے قرآن نے دونوں جگہ یہ نہیں کہا کہ مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کسب اور اکتساب میں خدا نے فرق کیا ہے. قرآن کریم کے یہ بالکل باریک باریک نقطے، اور قرآن کیوں ایک لفظ کو لایا اور دوسرے لفظ کو نہیں لایا، قرآن نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، قرآن نے دوسری تعبیر کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو استعمال فرمایا کسب کو نیکی کے لیے، اور اکتساب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کے لیے استعمال فرمایا. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا چھوٹے 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 یہ فرق رکھے ہیں، اس کو اللہ کے اچھے بندوں نے سمجھا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر جب انہوں نے کی ہے تو انہوں نے ایک ایک حرف کا سوچا ہے کہ یہاں پر حرف زیادہ ہے، یہاں پر حرف کم ہے، یہ چیز زیادہ ہے، یہ چیز کم ہے. اور اس نے اگر کسی شخص کے سر پر امامت کا تاج بنتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے پورے قرآن کریم کو اس طرح سے کھنگالا، اور قرآن کریم میں اس نے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے فرق سے ظاہر کیا اور بتایا کہ دیکھو اس وجہ سے یہ ہے، اس وجہ سے یہ ہے. افسوس کہ وہ شخص معتزلی تھا، لیکن وہ پہلا شخص غالباً ہمارے اب تک کے علم کے مطابق وہ تھا زمخشری، صاحب کشاف، کشاف جو اس کی تفسیر ہے زمخشری کی، جار اللہ زمخشری کی، اس نے اس چیز کو کمال کے ساتھ نقل کیا. اسی لیے ہر صدی میں تفسیر کشاف کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے علماء کا اعتنا رہا ہے. ہر زمانے میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ معتزلی ہے لہٰذا اس کی تفسیر کو پڑھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں. ہر صدی میں، پانچویں چھٹی صدی میں اس نے لکھی تھی، اور چھٹی صدی سے لے کر اب تک جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مفسرین ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ ہیں، بیضاوی ہیں، صاحب مدارک ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ہر صدی میں اس تفسیر کے ساتھ ان کا اعتنا رہا ہے. انہوں نے اسے پڑھا ہے اور اس سے معتزلہ کا رد بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب کھل کے داد دی ہے کہ قرآن کریم کے لغوی فرق جو ہیں ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے خوب سمجھا ہے اس جار اللہ زمخشری نے. جار اللہ زمخشری کا عقیدہ گڑبڑ تھا، معتزلی تھا، لیکن کمال کی چیز ہے اس کی تفسیر. طبرسی شیعہ ہیں، چھٹی صدی میں انہوں نے اس کی تفسیر کے ساتھ اعتنا کیا، اور طبرسی نے اس کی تفسیر کو کنگالا ہے. باوجود اس کے کہ شیعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود معتزلہ کی ان چیزوں سے اس نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ذکر بھی کیا. ابن عثیر جزری رحمت اللہ علیہ تھے، ساتویں صدی کے، الانصاف کے نام سے انہوں نے کشاف کی تفسیر پر کام کیا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہیں، رازی کی تفسیر بھری پڑی ہے کشاف کے ساتھ بحث پہ، کہیں سے لیتے ہیں، کہیں اس پہ رد کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں، معتزلہ کے مذہب کا تفصیلی رد کرتے ہیں، اور اشاعرہ کے مسلک کا اثبات کرتے ہیں. پھر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ ہیں، بیضاوی نے بھی یہی کیا. بدر الدین محمد ابن ایوب حنفی، انہوں نے بھی کشاف کو لیا آٹھویں صدی میں. محمود بن مسعود شیرازی کا حاشیہ، آٹھویں صدی کے یہ بہت مشہور صاحب علم ہیں، شرف الدین تیوی، انہوں نے کشاف کا حاشیہ لکھا ہے جو اب تک نہیں چھپ سکا. چھ جلدیں، زخیم جلدیں اس کی ہم نے ترکی میں دیکھی ہیں، اور اسے پڑھنے کی بھی وہی سعادت اور شرف اللہ کی توفیق سے ملا. حیران رہ گئے کہ تیوی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس امت کی ناقدری اور لاکھوں کتابیں جو اب تک اس امت میں نہیں چھپ سکی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے تیوی نے کمال کی بات کی ہے. تیوی نے کمال کیا ہے احادیث کی تشریح، اور شرح اس کی بہت طویل، اگرچہ وہ اس میں بہت جگہ پہ اس شرح سے یعنی جو پیشاب تک محدود رہنی چاہیے تھی نہیں رہے، مگر پھر بھی وہ علم ہے بہرا. ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سبکی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ امت کے، یہ سب اب تک چھٹی صدی سے لے کے اب پندرہویں صدی آ گئی ہے، اب تک اس کشاف سے ہنوز فارغ نہیں ہوئے. علامہ طبطزانی تھے آٹھویں صدی میں، نویں صدی میں دیکھنا چاہیں تو بلقینی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بلقینی کے علم کے کیا کہنے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے خود زیلعی کی احادیث کی تخریج کی ہے کشاف کے نام سے، اور یہ ہمارے یہاں ہے. پھر ہمارے ہندوستان میں حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے بہت بڑے مشائخ میں سے، انہوں نے اس کشاف پہ لکھا ہے دسویں صدی میں، اور علماء آئے انہوں نے لکھا، کوشجی تھے رحمۃ اللہ علیہ، حسن چلپی تھے حنفی فقیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا، ابو سعود عمادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا کشاف کے ساتھ بحث کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بارہویں صدی میں دیکھیں، چودہویں صدی میں دیکھیں، چودہویں صدی میں مرزوقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کشاف پہ حاشیہ لکھا. اہل حدیث حضرات میں نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم تھے، انہوں نے لکھا. مولانا عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے گیارہویں صدی میں اس میں لکھا. تو اب تک کشاف سے فارغ نہیں ہو سکے. کشاف نے کسب اور اکتساب میں فرق کیا ہے، کہتا ہے اکتساب ان کاموں کے لیے ہے جس میں انسان جلدی کام کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، فوری طور پہ اس کا حصول چاہتا ہے، تو انسان اس کا نام سنتا ہے اور بےتاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کر گزرے. اللہ نے گناہوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اللہ نے فرمایا وعلیہا مکتسبت، اور انسان کے ذمے ہیں وہ چیزیں، اس کو لے ڈوبیں گی وہ چیزیں جن کے لیے یہ شوق سے محنت کرتا تھا، جد و جہد کرتا تھا. اس لیے کہ گناہ کا جب پتہ چلتا ہے نا تو اندر ایک تحریک اٹھتی ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کر گزرو. کسی نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر شراب بکتی ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے کہ کب شام ہو اور اس کی گلی میں چلیں. کسی نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر جوا کھیلا جاتا ہے تو دن گنتا ہے کہ منگل کے دن جوئے کی محفل سجتی ہے، اب پیر کی رات گزارنا دشوار ہے، کسی طرح دن چڑھے اور جائیں اور جوا کھیلے. معاذ اللہ، علیہا مکتسبت، اللہ نے فرمایا اور انسان سے پوچھا جائے گا ان گناہوں کے بارے میں جن کے لیے یہ اکتساب کرتا تھا، یعنی ہمت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے کر گزرتا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، ہو جائے خدا کی نافرمانی. معاذ اللہ، اس دن سے پہلے موت آ جائے جب جان بوجھ کے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کرے. اسے پتا نہیں ہے کہ کتنا اللہ سے دور پھینک دیتی ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ سے کتنا دور لے جاتا ہے گناہ، اسے معلوم نہیں ہے. اور یہ اکتساب، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے جس نے کسب کیا. کسب کہتے ہیں کام کرنے کو، گناہ وہ بھی اکتساب کام کرنا، کسب یہ بھی کام کرنا ہے، دونوں جگہ کام کرنا. کسب اور اکتساب میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ کسب میں کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی جلدی نہیں، اور اکتساب میں ذوق، شوق، جلدی، وہ انسان کا نفس گناہوں کی طرف بھاگتا ہے. اللہ نے اکتساب کا لفظ استعمال کیا، اور کسب یہاں کا اس لیے کہ انسان کو نیکی کے لیے عام طور پہ کوئی ذوق شوق نہیں ہوتا. ہاں، ایمان جب جلا بخشے، ایمان جب پکا ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جب پکا ہو جائے، مالک کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس کا ادب احترام جب آ جاتا ہے طبیعت میں، پھر کہتا ہے یہ نیکی کی بات سن لی، فوراً اس پہ عمل کر لوں، فوراً اس پہ عمل کر لوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے موت سے پہلے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ نصیب کر دیا ہے. آزان ہوئی، جی چاہتا ہے فوراً نماز پڑھ لیں، بس یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان کا ذائقہ نصیب کر دیا ہے. تو اس لیے انسان برائی کے کاموں کی طرف محنت کر لیتا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف سادہ ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ جنت جو تھی وہ دشوار چیزوں سے ڈھانپ دی گئی، اور جہنم شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ. تو یہی مطلب ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب عالم مثال میں، جب اس دنیا میں آنا ہوتا ہے انہوں نے، تو اللہ کبھی نازل کرتا ہے، کبھی معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں وعلم، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان القدر لا یزاحم سببیت الاسباب لمسبباتها، وعلم ان القدر لا یزاحم سببیت الاسباب لمسبباتها، اور یہ اچھی طرح جان لو کہ تقدیر آڑے نہیں آتی، تقدیر مزاحمت نہیں کرتی مسببات کے لیے کہ ان سے اسباب کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو جہاں سبب بنتا ہے کوئی تو تقدیر اس میں مزاحمت نہیں کرتی. لأنه انما تعلق بالسلسلة المترتبة جملة مرة واحدة، اس لیے کہ تقدیر پوری ترتیب میں ہے، ایک سلسلے میں جڑی ہوئی ہے. خدا نے سارا معاملہ میں اسباب اور مسببات کے سب طے کر دیا. وہو قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقی والدوائی فالتقاتی، اور یہ ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جھاڑ پھونک و دوا دوا دارو کرنا، فالتقاتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ سب کی سب چیزیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، بلکہ پہلے یہ عبارت پوری پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد، حل ترد شیئا من قدر اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حل ترد شیئا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے جو بھی نافذ ہونی ہے، جب ہم دوا دارو کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ استعمال کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو ہٹا دیتی ہیں؟ مثلا اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ مرے گا، تو اب تعویذ لے لیا، اب اس کو کوئی دوا ایسی ڈاکٹر نے دے دی کہ کسی طرح یہ بچ جائے، یا اس نے پرہیز کر لیا، اسے پتا تھا کہ آگے جاؤں گا تو یہ ٹکراؤں گا گاڑی سے مر جاؤں گا، پیچھے قدم ہٹا لیے، تو کیا یہ بچنا، یہ دارو دوا اور یہ جھاڑ پھونک تعویذ دم وغیرہ، یہ اللہ کی تقدیر کو ہٹا دیتے ہیں؟ قال ہی من قدر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو تقدیر ہی ہے، تم نے جو پاؤں پیچھے ہٹا لیا تو موت سے اللہ کو بچانا تھا، اسی لیے تو پاؤں پیچھے ہٹ گئے، اور ڈاکٹر نے جو دوا دے دی تو ڈاکٹر کو اللہ نے سجھا دی کہ یہ دوا دو تاکہ یہ موت سے بچ جائے، بیماری سے بچ جائے، تو یہ بھی تو خدا کی تقدیر ہی ہے، اور جو جھاڑ پھونک تھا اس نے دم کر دیا اور تمہاری صحت ٹھیک ہو گئی اور نظر کا اثر اتر گیا، تو یہ بھی تو تقدیر ہے. وقول عمر رضی اللہ عنہ فی قصۃ سرخ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرخ کے قصے میں یہ جو فرمایا تھا، الیس ان رعیتھا فی الغصب رعیتھا بقدر اللہ، اور کیا آپ نہیں جانتے، بات ایسے نہیں ہے، واقع ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اونٹوں کو اس جگہ پر چرائیں جہاں پر سبزہ ہے تو کیا آپ خدا کی تقدیر سے ایسے نہیں کر رہے؟ یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت. اور کہنے کا مقصد ان چار جملوں میں، ان چار سطروں میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آخر پہ اب پہنچ کے حجت اللہ، اب یہاں پر تقدیر کی بحث ایک طرح کی مکمل ہو رہی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے دو مسئلے چھیڑے. ایک مسئلہ تو یہ چھیڑا ہے کہ جو ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی تقدیر، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ اسباب کا اختیار کرنا تقدیر میں شامل ہے؟ کیا اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے خدا کی تقدیر ٹل جاتی ہے؟ اور خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، اسلام کی تعلیم کے مطابق، تقدیر جو ہے وہ جب نافذ ہونی ہوتی ہے تو وہ پوری ایک ہی مرتبہ نافذ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں. تو تقدیر اور جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں، بلکہ یہ اسباب اختیار کرنا تقدیر ہی کا حصہ ہے. بس خلاصہ یہ، تقدیر میں تھا کہ یہ بیمار ہو جائے، تو ڈاکٹر کی دوا سے جو ٹھیک ہو گیا تو یہ دوا بھی تقدیر ہی میں شامل تھی. تقدیر میں تھا کہ یہ آدمی اس جگہ پر پہنچے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے اور مر جائے، تو اگر اس کی موت تقدیر میں تھی تو وہ گاڑی والے کے ہاتھ سے مرنا بھی تقدیر میں ہی تھا. جو چیزیں بھی نافذ ہوتی ہیں، اس کے جو بھی اسباب بنتے ہیں، یہ اسباب اور تقدیر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ پورا سلسلہ ہے. اور پھر اس وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو مثالیں دی. انہوں نے کہا، پہلی حدیث وہ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پھر تین چیزوں کا ذکر ہوا، رقی، جھاڑ پھونک، ایک انسان کو سر درد ہے، ایک انسان کی طبیعت خراب ہے، آپ لے گئے کسی کے پاس، اور آپ نے کہا کہ اس پہ دم کر دیجئے. ہندوستان میں ہم جب گئے تو وہاں اب تک یہ دیکھا کہ نمازوں کے بعد, اور لکھنؤ میں دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کئی مرتبہ باہر نکلے تو ہندو عورتیں وہاں کھڑی تھیں اپنے بچوں کو لے کے, اور وہ دم کرانے کے لیے کہ جو نمازی مسلمان نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اس بچے پہ پھونک دیں تو اس کے پھونکنے سے اس بچے کو جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے. اب تک بھی اعتقاد ہے. تو پہلی چیز انہوں نے مثال میں کہی کہ اللہ کے رسول, یہ جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس پہ دم کراتے ہیں, تعویذ لکھ دیتے ہیں, پلاتے ہیں, اس قسم کی چیزیں, تو تقدیر ہے کہ شفا ہو جائے تو شفا تو ہوئی جانی ہے, یا یہ بھی تقدیر ہے کہ یہ چیز پیئے اور اس پہ دم کیا جائے. دوسری چیز دوا ہے. ایک انسان کو بیماری ہو گئی, مثلا یرقان ہو گیا, جنڈس ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اب ایک آدمی کہتا ہے گھر میں ہی رہنے دو, جس پروردگار کی طرف سے بیماری ہے شفا بھی اسی کی جانب سے ہے, ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے لے چلو ڈاکٹر سے دوا دو, تو کیا یہ دوا دارو کرنا, ڈاکٹر کے پاس جانا, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وتقا, اور جو بچتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, گھر میں سونا ہے, چاندی ہے, پارچہ جات ہیں, زیورات ہیں, ایک کہتا ہے دروازے کو کنڈی لگا لو رات سونے سے پہلے, سب احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں, بیوی کہتی ہے, شوہر کہتا ہے چھوڑو جو ہونا ہے ہو جائے گا, تو کیا یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا, گھر کے دروازے بند کرنا, کنڈیاں لگا دینا, یہ سب کی سب چیزیں احتیاط کی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں کیا ہیں, حل ترد شیئا من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر اگر نافذ ہونی ہے تو یہ چیزیں خدا کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں, خدا کا فیصلہ ہو جائے کہ موت دو تو کیا دم درود اسے ختم کر دے گا, خدا کی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جنڈس شیطان بڑھ جائے اور مر جائے تو کیا دوا کام کرے گی, اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس گھر میں چوری ہو جائے تو یہ کنڈیاں لگانا کچھ کام کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا جواب دیا, فرمایا ہی من قدر اللہ, اللہ ہی کی تو تقدیر یہ بھی ہے کہ وہ کنڈیاں لگا رہی ہے اور وہ ڈاکٹر دوا دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دم درود کر رہا ہے, یہ سب بھی تو تقدیر میں ہی شامل ہے, تقدیر ہی کا حصہ ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تینوں کام تین مختلف آدمیوں نے کیے, اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ تقدیر ہے اللہ کی. ممکن ہے اللہ تعالی نے یہ رکھا ہو کہ اس پر یہ دم کر دیا جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے, اور اللہ ہی نے رکھ دیا ہو کہ دم کا اثر نہ ہو, نہیں ٹھیک ہوا. اللہ تعالی نے ڈاکٹر کے دل میں ڈال دی, اس کو خواب میں دکھا دیا, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو, جاتے جاتے کسی اور ڈاکٹر نے کسی اور دوا کا ذکر کر دیا تو اس کو فوراً احساس ہوا کہ ہو یہ مریض تو میرے پاس بھی آیا ہے, یہ بس باتیں ہوئی ڈاکٹرز میں ختم ہو گئی, معلوم ہوا اگلے ہفتے اسی مرض کے مریض آ گئے, تو اسے پھر خیال آیا کہ پچھلے ہفتے تو یہ ذکر ہو رہا تھا, لہٰذا یہ دوا کیوں نہ دوں, تو اس نے دوا دی اور مریض ٹھیک ہو گیا, اور یہ بھی کہ مریض کو دوا دیتا رہا بہتر سے بہتر اور پتہ نہیں چلا اور مریض مر گیا, اور سب کنڈیاں لگا دی احتیاطی تدابیر اس کے باوجود چوری ہو گئی, اور سب کنڈیاں لگا دی تھی لہٰذا چوری نہیں ہوئی اور ڈاکو ناکام واپس چلے گئے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے اسباب اختیار کرتے ہو یہ بھی تقدیر ہی ہے. اور دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی, وقول عمر رضی اللہ عنہ فی قصہ سرق, اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو سرق کے قصے میں پیش آئی, اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات کمال کی بات ہے. اس سے حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن آدمی کو کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کچھ بھی کرو گے وہ تقدیر ہی میں ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو جانا لکھا ہے لہٰذا تم چلے گئے, یہ بھی تقدیر میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے آشنا تھے, نبوت کا مزاج صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ جو شخص سمجھ سکا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا گویا الہام ہو جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں, انہیں اسلام کے مزاج کا الہام ہو جاتا تھا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر یہ حکم نازل ہو جانا چاہیے. مزاج شناس تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اسلام گویا کہ ان کی فطرت میں داخل تھا, اور وہ کہتے تھے اس وقت یہ حکم ٹھیک ہے, اس وقت یہ حکم ٹھیک ہے, اور اب تک تاریخ اور حدیث کے ماہرین کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے زمانے میں کوئی حکم دیا ہو کہ حکم نافذ ہو جانا چاہیے اور پھر وقت میں ثابت کیا ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وہ پالیسی وہ حکم وہ موقع غلط تھا. ایسے نہیں ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحیح معنی میں اسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ دین کا تقاضا کیا ہے, دین کے مطابق کام ہوتے کیسے ہیں. اس حدیث سے دیکھو کیسی زبردست روشنی پڑتی ہے کہ اسباب جو انسان اختیار کرتا ہے اس میں اور خدا کی تقدیر میں آپس میں ٹکرا ہوا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ملے ہوئے ہیں, جو تقدیر ہے اسی کے مطابق تم اسباب بھی اختیار کر لو گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جو قصہ آ گیا, یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے, بخاری میں, مسلم میں, مطہ امام مالک میں, ابو داود میں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف میں اپنی ذکر کیا, اور جامع الاصول جو ہے محمد ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بھی یہ حدیث آئی کہ محمد ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ابو سعادات مبارک بن محمد ابن اسیر الجزری, ابن اسیر جنہیں کہتے ہیں شافعی مسلک کے تھے, 544 ہجری میں پیدا ہوئے, بہت کام کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور 12 جلدوں میں یہ جامع الاصول لکھی ہے. اس میں چونکہ ذرا سا تفصیل سے تذکرہ آ گیا ہے اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس کا حوالہ دیں, وگرنہ یہ حدیث آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وہ لائے ہیں اس کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خرج الی الشام, شام سفر کے لیے تشریف لے گئے. شام جو ہے اس وقت تشریف بری ہوئی تھی جب بیت المقدس فتح ہوا تھا اور مسلمان وہاں جہاد کر رہے تھے. حتی اذا کان بسرخ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سرخ کے مقام پہنچے, سریغ یا سرخ, سین جو ہے اس پر زبر ہے اور را سکون کے ساتھ ہے, سرخ, اور بعض حضرات نے اسے سریغ پڑھا ہے, یہ ایک جگہ کا نام ہے, سین رے اور غین یوں اسے لکھیں گے, سریغ یا سرخ. حتی اذا کان بسرخ, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سرخ شام کے قریب ایک قصبہ ہے وہاں پہنچے, لقیہو امراء الاجناد, تو جو بھی قبیلے مسلمانوں کے وہاں لشکر لڑ رہے تھے ان تمام لشکروں کے عمائدین, فوج کے قواد آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں کہتے ہیں, ان کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑے آدمی یعنی امیر الاساکر چیف جو تھا آرمی کی کمانڈ پوری کی پوری ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھی, اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تحت جتنے بھی مختلف محاذوں پر کمانڈرز لڑ رہے تھے وہ سارے جہاد سے پلٹ کے آئے. انہیں جب پتا چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو ان سب نے کہا کہ حضرت ان الوباء قد وقع بالشام, شام میں طاعون پھیل گیا, آپ یہاں تشریف لائے ہیں سرغ میں, شام یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں پر طاعون پھیل گیا ہے اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی روزانہ انتقال ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جناب والا کا سن کے فوج شوق کے مارے ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے, ہر کوئی کہتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی زیارت ہو, ہر کوئی جناب والا سے ملنا بھی چاہتا ہے, اتنا شوق ہے سب کو محبت کی وجہ سے, تو آپ تشریف لائیں. لیکن وہاں صورت حال یہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ ادعوا لی المہاجرین الاولین, یہ جو مہاجرین ہیں نا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جو بالکل ابتدا کے مسلمان ہیں ان کو بلاؤ. فدعوتہم, تو میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے کہا صرف وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر جائیں, خیمے میں بیٹھیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں. فاستشارہم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ ان الوباء قد وقع بالشام, شام میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں, دیکھیں کیسی طاعون کی مصیبت آ گئی, طاعون پھیل رہا ہے, اور دوسری طرف فوج کا اصرار ہے مجھ سے کہ میں ان میں جاؤں اور فوجیوں سے ملوں. تو مشورہ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ خرج تل امرین, آپ ایک مہم کے تحت نکلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو فوج میں جانا چاہیے, اب بیت المقدس گئے تھے، چابی اپنے شہر کی لے لی، اب واپس جا رہے ہیں، تو یہ کام ہے، فوج آپ کے کمانڈ میں آتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے، فوج سے ملنا چاہیے، تعاون سے نہیں ڈرنا چاہیے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس، آپ کے رکاب میں، آپ کے ساتھ بڑی جماعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو وبا پھیلی ہے نا شام میں، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ ان لوگوں کو وہاں لے جائیں، اور خدا نہ خواستہ اگر انہیں تعاون ہو گیا اور انتقال کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑے شرف کے لوگ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ میں دن رات گزارا ہے، بالکل مت چاہیے. فقال ارتفعوا عنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں، سوچتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اچھا انصار کو بلاؤ. فدعو تم فاستشار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کو سنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھتی، فسلکوا سبیل المہاجرین، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو مہاجرین نے کیا تھا، انہوں نے بھی وہی کہا جو مہاجرین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. واختلفوا کاختلافہم، اور انہوں نے بھی دو گروہ بن گئے، ایسے ہی جیسے مہاجرین میں بن گئے تھے. کچھ نے کہا حضرت آپ ضرور جائیں، فوج سے ملیں، شوق ہے، اللہ کی تقدیر ہے، ہو جائے گا جو ہونا ہوگا. دوسروں نے کہا بالکل نہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ فقال ارتفعوا عنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا آپ کی تشریف لے جائیے، مجھے اور مشورہ کرنے دو. پھر ارشاد فرمایا من کانا ہا ہونا مشائخت قریش من مہاجرت الفتح، اچھا دیکھو یہاں اب کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جو قریش کے بوڑھے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے. فتح تم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں دعوت دی تو وہ سب کے سب آئے جتنے بھی تھے، اور انہوں نے انصار اور مہاجرین کے برعکس ان میں دو آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا، اور سب نے متفقہ رائے دی. ان کا کہ نرا انتر جو ہے بناس، ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت آپ چلے جائیں مدینہ منورہ. ولا تقدمہم علی ھذا الوبا، اور یہ جو تعاون آیا ہوا ہے اس کا لقمہ اپنے ساتھیوں کا نہ بننے دیں، آپ تشریف لے جائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. فنادا عمر فی الناس، اور جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منادی کروائی اور کہا میری طرف سے پیغام دو سب کو کہ انی مصبح علی ظہرن، میں کل صبح یہاں سے مدینہ منورہ چلا جاؤں گا. بس طے کر دیا کہ میں شام میں فوجیوں کے پاس نہیں جا رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ آ گئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ساری فوج کے کمانڈ میں ان کے تحت تھی، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں بہت بڑا تھا. عمومی طور پر کتنے واقعات ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو رائے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رائے کو ٹھکرایا نہیں کبھی. اور یہ وہ شخص تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنی پسند سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لائے تھے، اور یہ وہ آدمی تھا جس کے متعلق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب بیعت ثقیفہ بنی سعدہ میں ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے کہا تھا کہ ابو عبیدہ آپ بن جائیں مسلمانوں کے خلیفہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ امانت دار شخص یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی کسی معاملے میں مخالفت پسند نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا عمر افرار من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے، اگر تعاون میں ہی مرنا ہے لوگوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کچھ ہونا ہے، آپ کو کچھ ہونا ہے تو خدا کی تقدیر ہے، آپ کہاں جائیں گے بچ کے؟ آئیے فوج میں ملیے لوگوں سے، لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں موت میں آنا تو نہیں آنا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے؟ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لو غیرک قالھا یا ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کاش آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا یہ بات. کیوں؟ یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جملہ، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کو بہت ناگوار گزرتی تھی. ان کی کیا ناگوار گزرتی تھی؟ وہ جانتے تھے کہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑا دماغ ہے، ان کا کسی معاملے میں میری رائے سے اختلاف کرنا بڑے معنی رکھتا ہے. تو ارشاد فرمایا کاش ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کوئی اختلاف کرتا. آپ نہ کرتے. اور پھر جواب کیا زبردست دیا, فرمایا نام نفر من قدر اللہ لا قدر اللہ. ہاں ابو عبیدہ, ہم اللہ کی اس تعاون والی تقدیر سے نکل رہے ہیں اور مدینہ منورہ جانا بھی تو خدا کی تقدیر کے تحت ہو رہا ہے. ہم اللہ کی ایک تقدیر سے نکل کے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. ارائیت ان کان لک ابل, آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس اونٹوں کا غلہ ہو اور اونٹوں کی پوری ایک پوری وادی ہو, فہبتت وادی لہو ودوتانی, اور آپ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلیں اور آپ آگے گئے اور میدان آپ نے دیکھا اور اس میدان میں احدہما خصبتن, ان میں ایک میدان ایسا تھا جس میں سرسبز و شاداب گھاس لگی ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو جد بطن ایسا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. الیس ان رعیت الخصبت رعیتہا بقدر اللہ, کیا ایسے نہیں ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے پھر اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے سرسبز وادی میں جب چھوڑیں گے تو یہ خدا کی تقدیر کے مطابق ہے, اور اگر آپ نے انہیں وہاں لے گئے جہاں یہ اونٹ ہلاک ہو جائیں اور وہ وادی ساری کی ساری بے آب ہو گیا ہے تو وہ بھی تو تقدیر ہی ہے. مطلب کیا تھا, یہ ہے وہ زبردست بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے کہا ابو عبیدہ جو بھی چیز ہم اختیار کرتے ہیں ہمیں اپنی عقل شعور اسباب کا جائزہ لے کر بہتر سے بہتر چیز اختیار کرنی چاہیے, بس ہمیں اپنا اختیار استعمال کر لینا چاہیے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں, مفہوم یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا کہ میں اگر شام جاؤں اور تعاون میں مبتلا ہونا ہے تو ہو ہی جاؤں گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہے موت آ جائے گی, تو موت تو آنی ہی آنی ہے, تو میں موت کی ڈر کی وجہ سے کیوں پہنچ سے نہیں مل رہا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں مدینہ منورہ جو جا رہا ہوں اپنی جان کو بچا رہا ہوں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بچا رہا ہوں, تو یہ کوئی تقدیر سے باہر ہے؟ یہ زندگی کی حفاظت کرنا, اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھی سے اچھی چیز کا چناؤ کرنا, یہ بھی تو تقدیر ہی ہے. تو کیوں تقدیر کا وہ پہلو ہم اختیار کریں جس میں عقل اور شعور اور دانائی ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے؟ تو کیا آپ اپنے اونٹوں کو وہاں چرنے کے لیے لے جائیں گے جہاں پر نہ گھاس ہے نہ پانی ہے, چٹیل بنجر میدان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے, وکانا متغیباً فی بعض حاجاتہ, اور اپنی ضرورت کے کچھ کاموں میں مصروف تھے, گئے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف امیر المومنین اور ایک طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما, اتنے بڑے بڑے لوگ, یہ دونوں کسی مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں, تو ارشاد فرمایا ان عندی من ھذا علم, اس معاملے میں میرے پاس ایک خبر ہے, علم ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی جگہ کے بارے میں پتا چلے کہ وہاں پر وبا پھیل گئی ہے تعاون کی کسی چیز کی, فلا تقدموا علیہ, اس زمین میں داخل نہ ہونا, اور اگر تم اس زمین میں پہلے سے رہ رہے ہو, وانتم بہا, اور اس زمین میں پہلے سے رہ رہے ہو, تو فلا تخرجوا فرارا منہ, تو اس جگہ کو چھوڑ کر نکلنا بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا, فحمد اللہ, اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے, بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ فرمایا فصر اذن, پھر چلو, یعنی مدینہ منورہ چلیں گے اب, حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ھذا المنزل انشاء اللہ, یہ جو اب مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں نا, یہ بھی اللہ کی تقدیر سے انشاءاللہ آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں ذکر کیا, یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ کی تقدیر جس نے نافذ ہونا ہے اس میں جتنا حصہ تمہارا ہے اختیار کا, اس اختیار کو ہمیشہ استعمال کرو. جتنا حصہ تمہارا ہے عقل کا, دانش مندی کا, اس کو بالکل استعمال کرو, اور اس کو استعمال کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہا ہے کہ شام میں تعاون ہے, دوسری طرف مدینہ منورہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں تعاون میں جائیں گے؟ اگر یہ خدا کی تقدیر ہے تو مدینہ منورہ خدا کی تقدیر کے بغیر ہی چلے جائیں گے, وہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث لائے ہیں نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فیصلہ انہوں نے بتایا ہے, یہ پوری امت کے لیے رہنمائی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونے کے لیے مت سوچیں کہ خدا کی تقدیر ہے تو ہو جائے گی، ہمیں تو اپنے طور پر بہتر سے بہتر جو چیز کرنی ہے بس اس کو ہم کریں، اور وہ بہتر سے بہتر چیز انسان کا عقل، اس کا شعور، اس دانائی سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتا ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری بات ہے، حجت اللہ کی عبارت تقدیر کے معاملے میں بس یہاں مکمل کر رہے ہیں، وللعباد اختیار افعالہم۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آخری جملے جو اب کہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جو اختیار ہے نا تمہارا نیکی کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں، یہ تمہارا اختیار بھی اللہ کے اختیار کے تحت ہے، بس جو تھوڑا بہت تمہارا اختیار ہے اس اختیار کو ماننا پڑے گا، تمہارا کچھ اختیار جو اللہ نے دیا ہے یہ اصل میں اللہ ہی کے اختیار کے تحت ہے، کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ وللعباد اختیار افعالہم، اور بندوں کو اپنی زندگی میں مختلف کام کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، نام ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لا اختیار لهم فی ذلک الاختیار، لیکن اللہ نے، اللہ کا اپنا جو اختیار ہے نا، اللہ نے جو انسانوں کو اختیار دیا ہے اس اختیار میں خود لوگوں کا اختیار نہیں ہے، لکونی ہی معلولم بے حضور صورت المطلوب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اختیار اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی کو ایک بات تو یہ پتا چلے کہ صورتحال پیش کیا آئے گی، ونفعے ہی، اور انسان کو پتا چلے کہ اس کام کے کرنے میں نفع کیا ہے، وہ نحوز دعیتن و عزم مما لیس لہ علم بہا، اور اسی طرح تیسری چیز انسان کو یہ بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ اس کا اختیار کے استعمال کرنے سے یہ کیا نتائج اس کے اچھے پیدا ہوں گے، تو انسان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہی نہیں تو اختیار فقیف الاختیار فیہا، انسان کو اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہوا قولہ، اور یہی مطلب ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ ان القلوب بین اصبعین، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع اللہ، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اور اللہ جیسے چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، تو اس لیے انسان کا جو اختیار ہے یہ بھی اللہ کے اختیار کے تحت ہے۔ یہ ہے وہ بات جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ کریں۔